مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسن الصلاۃ علیہ، مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے یتیموں کے حقوق۔ قرآن کریم کے تیسویں پارے میں سورہ مبارکہ ہے، سورہ ماعون، اور اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل نے ایک یتیم بچے کی پرورش کرنے کی ذمہ داری اٹھائی کہ اس یتیم بچے کی پرورش میں کروں گا، اور پھر اس کا خیال نہیں رکھا۔ چنانچہ ایک دن وہ چھوٹا سا یتیم بچہ برہنہ حالت میں اس کے پاس آیا اور اسے آ کر کے کہا کہ مجھے کپڑے دیجئے۔ تو ابو جہل نے نہ صرف اس یتیم بچے کی، جس کی یہ کفالت کی ذمہ داری لے چکا تھا، اس کی توہین کی، اس کو ذلیل کیا، بلکہ اسے دھکے مار کے وہاں سے نکال دیا۔ الاعیاذ باللہ۔ یہاں ذرا ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے کسی کو اپنے گھر سے نکال دینا، اپنے آفس سے نکال دینا، اور ایک ہے دھکے دے کر نکالنا۔ تو نکالنا تو یہ ہے کہ باہر بھیج دیا، بھی چلے جاؤ یہاں سے، لیکن دھکے دے کر نکالنا کیا ہے کہ باہر بھی نکال رہا ہے اور ساتھ میں ذلیل بھی کر رہا ہے۔ اب سرداران قریش نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ اس بچے کو دھکے دے کے انہوں نے باہر نکال دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ اور ان لوگوں کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا، لیکن یتیم بچے کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ چنانچہ وہ یتیم تاجدار رسالت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو حالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے تھے، اور ایسے مہربان تھے کہ آپ عطا بھی فرماتے تھے اور بعض اوقات خود بھی ساتھ جو ہے وہ تشریف لے چلتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھ کر مرحبا کہا اور فوراً یتیم کا جو مال تھا وہ اس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر قبیلہ قریش کے لوگوں نے اسے آر دلایا کہ کیا تو اپنے دین سے پھر گیا ہے؟ ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے دین سے نہیں پھرا، اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کے دائیں اور بائیں طرف ایک نیزہ دیکھا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پوری سورہ ماعون ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے اور یتیموں کے ساتھ بد سلوکی کرنے والوں کی مذمت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ پہلی تین آیات کو اگر لیا جائے تو فرمایا، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، اور آگے فرمایا پھر وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کی جو ضروریات ہیں ان پر کما حق ہو پورا ایمان رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور یتیموں کا خیال رکھنے اور مسکینوں کی امداد کرنے اور انہیں کھانا کھلاتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ و علیٰ آلہ افضل الصلوات و التسلیم۔ لوگ یتیموں کا مال کیوں کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جانا اس کا مطلب کیا ہے، انشاءاللہ ہم یہ بھی نگران شورا سے معلوم کریں گے۔ اور پھر یہ بتائیے کہ لوگ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک میں رغبت کیوں نہیں رکھتے، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو بہرحال ایک جو بڑی واضح سی بات ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور ان کی بھلائی کا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک بات تو واضح ہوگی کہ یتیموں کو دھکے دینا، انہیں ذلیل کرنا یا ان کا مال ہڑپ کر دینا یا ان کے حقوق جو ہے وہ تلف کرنا، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ یہ ابو جہل کی صفت قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، جو شان نزول میں تفاسیر میں جس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھوں کے کام انشاءاللہ الکریم اچھے انجام کو پہنچائیں گے اور اللہ کریم کی رحمت شامل حال رہی تو جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں اور یتیم بھائی صاحب، اللہ اکبر، آپ دیکھیں تو ایک یتیم کا لفظ سننے کے بعد جو ایک انسان کے ذہن میں تصور آتا ہے وہ ہے بے سہارا، کیا خیال فرماتے ہیں
آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ایک بچپن سے شعور جب سے ہوتا چلا آیا، ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہمارا نبی۔
واہ
ہیں، آج کے اس عنوان پر جب میں غور کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے آقا بکی مد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہماری جان مال سب قربان، آپ نے معاشرے کا وہ طبقہ جو مطلب اہمیت نہیں دیا جاتا تھا، جو کچلا جاتا تھا، جن کے ساتھ حق تلفیاں ہوتی تھیں، جن کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی تھیں، جن کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں کیا جاتا تھا، جن کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، جنہیں دبلا کچلا جاتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابھارا ہے، ان کے حقوق بیان کیے ہیں، ان کی امپورٹنس بیان کی ہیں،
ان کو عزت دلائی ہے۔
میں عورتوں کی بات کروں،
کیا بات،
وہ وقت تھا جب عورتوں کا معاملہ بڑا ہی بربادی والا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے جو کچھ ارشادات عطا فرمائے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ عورتوں کو ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا، وراثت کے تعلق سے، حقوق کے تعلق سے، ان تمام تر چیزوں کے تعلق سے۔ پھر ایک زمانہ قدیم سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے غلاموں کا، اور غلامی غلامی غلامی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان کیے کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے۔ پھر کئی ایسے کام جو ہم سے ہو جاتے ہیں اس میں غلاموں کو آزاد کرنا اس کا کفارہ بنا دیا کہ غلامی سے وہ آزادی کی طرف آ جائیں، کہ غلام آزاد کر دو، یہ ہو گیا غلام آزاد کر دو، یہ ہو گیا غلام آزاد کر دو، اور غلاموں کے ساتھ کیسے کام لینا ہے، یہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ کیسے برتا۔ اسی میں ایک یتیم ہے اور ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بھی وہ ارشادات عطا فرمائے۔ خود قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ یتیموں کا ذکر ہے، مساکین یتیم، مساکین یتیم، مساکین یتیم۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی رحمت کا بڑا حصہ یتیموں کے حصے میں آیا ہے۔ کہ اب یہ چونکہ ایک بے سہارا ہو جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں ایسا سہارا ملتا ہے، ارشادات ایسے ملتے ہیں کہ آپ کئیوں کو اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ اس کا ایک تو سہارا چلا گیا، اب جو اس کو سہارا دے گا،
واہ،
جو اس کی مدد کرے گا، اس کو کیسے سہارا ملے گا اور اس کی کیسے مدد کی جائے گی؟ یعنی آپ غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یتیم کے ساتھ اس نے سلوک، پرورش اور کفالت کرنے کے تعلق سے جو ارشاد ملتا ہے کہ یہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے اور اپنی دو انگلیوں کو ملا رہے ہیں، شہادت کی انگلی اور شہادت درمیانی انگلی، یہ دو انگلیوں کو ملا رہے ہیں، میں اور یہ جنت میں اس طرح ہوں گے. یعنی کون ایسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام ہوگا جس کی آرزو تمنا نہ ہو کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں قرب نصیب ہو.
سبحان اللہ.
یعنی ایک تو جنت نصیب ہو.
جی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس طرح کا کہ جب جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو.
جی.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا سوال کہ یا اللہ ہمیں جنت میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما. جیسے ایک صحابی تو اس معاملے میں غمزدہ تھے کہ آقا
آئے تھے رو رہے تھے
میں وہاں اگر آپ کو نہ پاؤں گا تو میں کیا کروں گا. اس طرح آقا یعنی دنیا سے جانے کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فراق انہیں محسوس ہوا کہ آقا آپ تو اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں کہاں ہوں گا. تو یہ تو صحابہ کرام کی ایک خوبصورت و عشق بری سوچ تھی کہ آقا میں کیسے آپ کی زیارت کر سکوں گا اور آپ کے قریب رہ سکوں گا.
جنت میں بھی یعنی حضور کی رفاقت
چاہیے.
واہ واہ واہ.
اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سل یا ربیعہ، مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے. تو انہوں نے کیا مانگا، جیسے یہاں قرب عطا کیا ہے جنت میں بھی اپنا قرب عطا کر دو. صحابہ کرام اپنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا قرب مانگا کرتے تھے. یہاں تو قرب کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود عطا فرما رہے ہیں. تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور کرتے ہیں یار، کون سا امتی ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہ لو. اس کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اب آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو ارشاد فرمایا ہاں عمر اب، یعنی کہ اب آپ کا ایمان اس درجے کو پہنچا. تو یہ جو قرب رسول ہے نا، یعنی میں کیا اس میں زیادہ آپ سے بات کروں، آپ اور مجھ میں ہم میں سے کون ہے جو قرب رسول کا اور محبت رسول کا اور عنایت رسول کا، کرم رسول کا طالب نہیں ہے. سرکار توجہ فرمائیں، آقا ہم پر نگاہ کرم فرما دیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سے، یا اللہ ایسا راضی جو کبھی ناراض نہ ہونا. بندہ کا یتیموں کے یہ سارے بیان پڑھ لیتا نا حقوق، ان کی پرورش کے تعلق سے، ان کے حسن سلوک کے تعلق سے، ان کی مالوں کی حفاظت کے تعلق سے، ان کے ساتھ نرمی کے تعلق سے، ان کے ساتھ جو قرآن و حدیث میں جو ان کے حق ادا کرنے کے تعلق سے جو کچھ بیان ہو، اگر یہ بندہ پڑھ لے، میں کہتا ہوں یتیم ڈھونڈے. یعنی خیر والا، بھلائی والا، خوبصورت گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا جاتا ہے.
سبحان اللہ.
اور برا گھر وہ ہے مسلمانوں میں، مسلمانوں میں بھلائی والا اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، برا سلوک کیا جاتا ہے. تو اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری توجہ کا جو طالب ہوگا، یقیناً بالیقین وہ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں تو یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا. میں کہتا ہوں وہ یتیم ڈھونڈے گا.
واہ.
کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنی سخت دلی کی شکایت کرتا ہے، یعنی یا رسول اللہ میں اس کے دل کو محسوس کر، وہ عرض کرتا ہے کہ میرے دل میں سختی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو نرم کرنے کا جو مدنی نسخہ عطا فرمایا، پیارا نسخہ عطا فرمایا، وہ یہ ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ تعالیٰ اسے دل نرم کر دے.
اللہ اللہ اللہ.
یعنی دل کی نرمی، اور یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے والے کے لیے یہ بشارت ہے کہ اس کے ہاتھ کے نیچے یتیم کے جتنے بال آتے ہیں اللہ پاک اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں داخل فرما. اب دیکھے تو صحیح، یتیم یتیم یتیم، یتیم کے ساتھ یہ کرو تو یہ، یتیم کے ساتھ یہ کرو تو یہ، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے نا. اب جو اس کا سہارا بنتا ہے، جو اس کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہے، جو اس کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کرتا ہے، جو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے، آپ سوچیے کہ اس کی طرف اللہ پاک اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رحمت اور عنایتوں کا نزول ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ اور میں کسی بھی یتیم کے ساتھ شرعی تقاضوں کے مطابق جو حسن سلوک کریں گے, جو کچھ اس کے پر جو بھی کام کریں گے, خرچ کریں گے, آپ کی میری اوقات کے مطابق کریں گے نا
جی,
آپ اور میں اپنی اوقات کے مطابق کریں گے مگر عطائیں ان کی شان کے مطابق ہوں.
اللہ اللہ,
آپ کی میری اوقات کہاں ہے اور عطا کرنے والوں کی شان کہاں ہے. تو بندہ بس لگ جائے, میں تو کہتا ہوں ڈھونڈے یار کوئی 2-4-12 یتیم بتاؤ یار, ان کی کفالت میں اپنے ذمہ لے لوں, یا اگر خاندان میں, پڑوس میں, چچا کے اس میں یا مام, جو بھی رشتہ داروں میں کوئی ایسا یتیم ہو تو اس کے ساتھ, ہاں یتیم کے ساتھ اگر اجازت ہو تو میں 2-4 باتیں اور عرض کروں.
جی جی بالکل بالکل,
میں اتنا ضرور عرض کروں گا پیارے اسلامی بھائیوں, جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں, یتیم کے احکام ہیں, پھر ظاہر ہے کہ ایک یتیم بھی بڑا ہوتا ہے, گھر میں پرورش پاتا ہے, اس میں لڑکی بھی ہو سکتی ہے, لڑکا بھی ہو سکتا ہے, وہ یتیم غریب بھی ہو سکتا ہے, وہ یتیم مالدار بھی ہو سکتا ہے.
صحیح,
ہو سکتا ہے کہ اس کے ترکے میں جب اس کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو ترکے میں اتنا کچھ ملا ہو, بہت ملا ہو, ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملا ہو. تو لڑکی بھی ہو سکتی ہے, لڑکا بھی ہو سکتا ہے, عمر کا ایک حصہ اس میں دیکھا جائے گا, مال وغیرہ دیکھا جائے گا, اس کے مال کے حساب سے دیکھا جائے گا, اس کے مال کو بڑھانے کے حساب سے دیکھا جائے گا, اس کے مال کی حفاظت کے تعلق سے دیکھا جائے گا, کون کون سے معاملات میں میں اس کے مال کے ساتھ خیرخواہی کر رہا ہوں اور کون کون سے کام میں میں اس کے مال کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں, اس کس طرح کی پرورش میں میں اپنے رب کا قرب پا رہا ہوں اور کس طرح کی پرورش میں اپنے رب کی رحمت سے دور ہو رہا ہوں. ان تمام تر چیزوں کو جو میں ابھی جو میں آپ کو 1-1.5 منٹ سے جو کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیے, ان تمام تر چیزوں کے لیے میری درخواست آپ سب سے یہ ہے کہ آپ اور ہم سب جس کو بھی اللہ توفیق دیتا ہے, جو یتیم کی کفالت, سرپرستی, اس کی پرورش کی ذمہ داری لیتا ہے, اس کو چاہیے کہ ایک پراپر پیپر شرعی رہنمائی کے ساتھ اپنے پاس رکھ لے کہ یہ یتیم ہے, یہ لڑکا ہے یا یہ لڑکی ہے, اس کے ترکے میں کچھ ہے یا نہیں ہے, اس کے مال کو یوں لگاؤں گا تو بڑھے گا, یوں لگاؤں گا تو گھٹے گا, کس طرح اس کی وجہ سے, یعنی اس یتیم کی وجہ سے میں کس طرح جنت میں جا سکتا ہوں اور اس کی وجہ سے میں کس طرح جہنم کا حقدار بن سکتا ہوں, اس کا علم حاصل کیے بغیر آگے بڑھنا یہ بہت آزمائش والا کام ہے. اس لیے کیونکہ یہ پورے احکام رکھتا ہے, یتیم کا معاملہ بھی پورے احکام رکھتا ہے, پورے شرعی اصول رکھتا ہے, حرام اور حلال, جائز اور ناجائز, جنت اور جہنم, یہ سب اس کے اندر مطلب پورے احکام اور یہ باتیں موجود ہیں. تو آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ جو بھی اس کام میں آگے آتا ہے آنا چاہیے, بڑھ چڑھ کر آنا چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے زبردست احکام, ترغیب اور ثواب اور بہت کچھ اس میں موجود ہے, بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے کہ یعنی کہ یوں سمجھیے کہ مطلب مسائل ہی گویا کہ کسی حد تک کم ہو جائے یا حل ہو جائیں, لیکن علم کے بغیر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے.
ٹھیک,
نماز علم کے بغیر پڑھتے ہیں تو نماز میں مسائل ہیں.
جی حضور نے خود فرمایا ایک مقام پہ, ایک بندے نے حضور کے سامنے نماز پڑھی, حضور نے فرمایا صلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ, نماز پڑھو کہ تم نے نماز
نہیں پڑھی.
اچھا اس نے پھر پڑھی, حضور نے پھر فرمایا صلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ, کہ نماز پڑھو کہ تم نے نماز
نہیں پڑھی.
تو پھر حضور نے اسے تعدیل ارکان کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا,
اس سے خود عرض کی
جی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بتا دیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں.
صحیح,
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک اپنے غلام کو
جی
نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا.
ایسی بات,
اور خود فرمایا ہے ایک مقام پر کہ نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو,
صلو کما رأیتمونی اصلی, میں قربان.
تو یہ ہر چیز کا ایک اصول, طریقہ, پرنسپلس ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ. اب جب زکوٰۃ آپ کا مال ہے نا, زکوٰۃ آپ کو اپنا مال دینا ہے, اس کے بھی پرنسپل ہیں. آپ اپنا مال اٹھا کر یوں تو نہیں دے دیں گے. میرے سنت نے جو اس طرح توجہ دلائی کہ مطلب کیونکہ یہ تو رمضان مبارک ہے, اس پہ تو مانگنے والوں کی جو جیسے کہ ٹیموں کی ٹیمیں نکلتی ہیں, پوری معافی آپ کو پتا مانگنے والوں کے, پروفیشنل بھکاریوں کے جو پیشہ ور بھکاری ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو اٹھا اٹھا کر لوگ اپنی زکاتیں دے رہے ہوتے ہیں, پیشہ ور بھکاری کو, میری بات سب, پیشہ ور جو پروفیشنل بھکاری ہیں مانگتے رہتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پر, ان کو تو بھیک دینا جائز نہیں ہے. پتا نہیں آپ کیوں مطلب کہ اپنی گاڑیوں میں سکے رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے, ٹک 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 شیشہ بجاتے ہیں, شیشہ اتارتے ہیں, ہاتھ میں پیسے رہتے ہیں, بھائی ان کو نہ دیں, مستحق کون دیں, یہ کل پھر اس سگنل پہ ملے گا آپ کو. انہوں نے بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا ہے اور اس کو شریعت پسند نہیں کرتی, دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. دین اسلام اپنے ہاتھوں سے کام کرنے اور ہاتھ کے قصب کو دین اسلام پسند کرتا ہے, اور یوں اس ہاتھ کو اسلام پسند کرتا ہے, اس ہاتھ کو اسلام پسند نہیں فرماتا. تو آپ اگر آپ کو رکھنا, آپ کو دینا ہی ہے 100, 200, 300, 500 روپے رائے خدا میں ایک بندہ غریبوں کی مدد کرنی, تو غریب بہت ہیں, کبھی سفید پوش سگنل پر کھڑا ہو کر بھیک مانگتا ہے؟ اس طرح ضرورت مند آپ سینس تو لیں اپنا. اچھا پھر ایسو کو زکات دے دینا, کیا ہو گیا آپ کو؟ تو ایسا نہ کریں. یہ ایک ضمناً بات چلی تھی, تو اس سے موضوع یہ تھا کہ ہم یتیموں کے تعلق سے جو ایک شرعی احکام ہے اس کو پڑھیں. سلمان بھائی
جی,
کسی کا انتقال ہو جاتا ہے والد کا
جی,
تو خود اس کے بھائی یتیم کے مال کھانے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ بولے گا یار بھائی کیسے اپنے بھائی یتیم کا مال, آپ میں سے مثال کے طور پر کسی کے والد کا انتقال ہوا, ایک بچہ اس کا ایک بچہ یتیم نابالغ ہے, چھوٹا ہے, یتیم ہے, اب وہ یتیم بچہ ہے تو اب وہ جو ہم تیجا یا اس طرح کی کوئی اور چیز کرتے ہیں اس سارے ثواب کے نام پر ہی صحیح, اب جو ترکے کا مال نکالا اس کو یتیم کا مال بھی آ گیا, اس کی اجازت نہیں ہے. بالغ بچے جو ہیں یہ باہمی رضا مندی سے اپنا اپنا ورثے سے وہ کام کر سکتے ہیں, لیکن یتیم کا مال تو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا نا, تو حرام ہے, ناجائز ہے, اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. تو یتیم کا مال کیسے بندہ کھا سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے یار یتیم کا مال کون کھا سکتا ہے, ارے یہاں بہنوں کا مال کھا جاتے ہیں, یا مطلب کہ بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں, یا مطلب کہ کس کا چھوڑتے کس کو ہے یار, بلا ماشاء اللہ چھوڑتے کس کو ہیں, یہاں تو مطلب چالاکی اس کا نام ہے کہ جو جتنی زیادہ بےمانی ہے خوبصورت, مطلب وہ ستھرے جس کو انداز میں اگر میں وہ تنزیہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بےمانی کر سکتا ہے وہ زیادہ مطلب کہ عقل مند سمجھدار کہلاتا. اللہ کی پناہ,
اللہ بچائے, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. دعوت اسلامی نے بھی انیشیٹو لیا ہے یتیموں کی کفالت کا, ماشاءاللہ جتنی ہو
ماشاءاللہ.
یہ خیال کیسے آیا آپ کے ذہن میں کہ یہ نظام اس طرح سے جو ہم بنایا جائے؟
خیال تو آتے ہی رہتے ہیں, اتنی بڑی تحریک ہے. اصل میں سلمان بھائی اللہ کی دعوت اسلامی پر ایسی رحمت ہے
جی
کہ لوگوں کی مختلف امید اور توقعات جو ہے نا وہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں بھی اور ہوتی ہی چلی جا رہی ہیں. تو ایک ہوتا ہے کہ یار یہ دعوت اسلامی کرے, پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے آپ کے پاس افرادی قوت ہے
جی,
پھر آپ کے پاس بزنس مین جنرل ایک پراپر کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے, اللہ کی کروڑ رحمت ہے یہ بھی ہے کہ چندہ دینے والا آپ پر بھروسہ کرتا ہے
جی,
اعتماد کرتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی یہ آگے آئے تو وہ دیتے ہیں, شریعت اجازت دیتی ہے تو پھر اس کے کام کے کرنے میں اور آگے بھی کوئی اس کی کوئی بند تو ہے نہیں
جی,
آگے بھی اگر ایسا کچھ ہوگا اور تحریک کر سکے گے تو اور بھی کام ہوگا. مدنی کلینک بھی تو کھل ہی رہا ہے
مدینہ
انشاءاللہ.
ابھی تک کی نگران شورا کی گفتگو کے اندر جو دو باتیں بڑی ڈومینیٹڈ ہیں یتیموں کے حقوق میں, ان کو میں کیٹیگوریکلی بھی عرض کر دوں, ایک تو یہ کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ ان کے مال کی حفاظت کی جائے, اور تیسری بات یہ ہے جو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی یتیم کی کفالت بھی کی جائے.
ہمارے پاس اور ان سب جب یہ سب کچھ کرنے کا
جی
شرعی فارمیٹ لے لیا جائے.
مدینہ مرحبا
جی, کیونکہ گائیڈ لائن کے بغیر راستہ طے نہیں کیا جا سکتا.
درست فرمایا. ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے مدنی ہومز کے حوالے سے, آئیے ناظرین کو دکھاتے ہیں.
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ پاک کی رضا کے لیے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرے تو جس جس بال پر سے اس کا ہاتھ گزرے گا اس کے عوض ہاتھ پھیرنے والے کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو اپنے زیر کفالت یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور بیچ والی انگلیوں کو ملایا۔ مفتی احمد یا خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی وہ جنت میں میرا ساتھی یا پڑوسی ہوگا جیسے بادشاہ کے خدام بادشاہ کی کوٹھی میں ہی رہتے ہیں مگر خادم ہو کر، ایسے ہی وہ بھی میرے ساتھ رہے گا مگر میرا امتی غلام ہو کر، یتیم بچے سے کسی قسم کا اچھا سلوک ہو ثواب کا باعث ہے۔ دعوت اسلامی نے فلاحی مقاصد کی تکمیل کے لیے ایف جی آر ایف کا شعبہ متعارف کروایا۔ اب الحمدللہ اسی نیٹورک کو مزید وسیع کرتے ہوئے دعوت اسلامی اس کے تحت لاوارث اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ایک کیئر سینٹر یعنی یتیم خانہ قائم کر رہی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا نام مدنی ہوم تجویز کیا ہے۔ دعوت اسلامی کے اس شعبے مدنی ہوم میں یتیم بچوں نیز وہ بچے جو کسی حادثے یا آفت کی وجہ سے اپنے والدین کو کھو چکے ہیں اور ان کے رشتہ دار ان کی کفالت کو تیار نہیں، ان کی کفالت کی جائے گی انشاءاللہ۔ کھانے پینے رہائش اور بنیادی ضرورتوں کا انتظام کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی و دنیاوی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہوگا، نیز انہیں ایسے اسکلز بھی سکھانے کی کوشش کی جائے گی جن کی بدولت وہ بذات خود حلال روزی کما سکیں انشاءاللہ۔ مدنی ہوم میں بچوں کو نیوٹریشنسٹ کی مشاورت سے منظور شدہ ڈائٹ پلان کے مطابق صبح دوپہر اور رات میں غذائی خوراک مہیا کی جائے گی، موسم کے لحاظ سے گرمی اور سردی کا لباس فراہم کیا جائے گا، رہائشی و انتظامی سہولیات انشاءاللہ۔ مدنی ہوم میں بچوں کو بہترین سہولیات مہیا کی جائیں گی، کشادہ روم کے ساتھ ساتھ سونے کے لیے بیڈ فراہم کیا جائے گا، رہائش و تعلیم کے لیے کشادہ معقول موسمی کنٹرول اور سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ ممکنہ حد تک قدرتی آفات سے مزاحم بلڈنگ فراہم کی جائے گی جہاں 24 آورز سیکیورٹی کے لیے چوکی دار، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ناظمین خادمین اور باقاعدہ تربیت یافتہ اسٹاف اساتذہ کرام موجود ہوں گے، نیز مانیٹرنگ ٹیم ان کی سہماہی ششماہی اور سالانہ کارکردگی کا جائزہ لے گی اور اسی ترتیب سے ان کی تربیتی ورکشاپس بھی لازمی ہوں گی۔ مدنی ہوم میں ڈاکٹرز میڈیکل ٹریٹمنٹ اور فارمیسی کی سہولت بھی موجود ہوگی، صفائی اور حفظان صحت کے ماحول کو برقرار رکھنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی، نیز انتظامیہ ہر بچے کی سیلف ریسپیکٹ کو یقینی بناتے ہوئے ان کی ذاتی حفظان صحت کو مانیٹر کرے گی۔ تعلیم و اخلاقی سہولیات انشاءاللہ۔ مدنی ہوم میں باقاعدہ بچوں کی دینی و دنیاوی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا، دینی تعلیم میں ابتداءً قاعدہ ناظرہ قرآن پاک حفظ قرآن اور کچھ سمجھدار ہونے کی صورت میں درس نظامی یعنی عالم کورس کی تعلیم دی جائے گی جبکہ دنیاوی تعلیم دار المدینہ کے نصاب کے مطابق دی جائے گی۔ مدنی ہوم میں بچوں کی سوچ و عادات کا مشاہدہ کر کے تین یعنی تعلیمی ذہنی اور جسمانی جہتوں میں سے کسی میں ان کی ترجیحات کو جاننے کی کوشش کی جائے گی، تعلیمی رجحان رکھنے والے بچوں کو دینی و دنیاوی تعلیم کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ مدنی ہوم کا جو بھی بچہ غیر معمولی تعلیمی صلاحیتوں کا حامل ہوگا تو اس کی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ دینی یا دنیاوی تعلیم کے لیے بھی اسے موقع فراہم کیا جائے گا، اس سلسلے میں جو بھی اخراجات ہوں گے مدنی ہوم کی انتظامیہ برداشت کرے گی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ہوم سے فارغ التحصیل علماء حفاظ اور قاری صاحبان کو ترجیحی بنیادوں پر دعوت اسلامی کے کسی شعبے میں جاب دی جائے گی، جو بچے تعلیمی لحاظ سے کمزور ہوئے ان کو اسکل سکھانے کے ساتھ ساتھ کسی اچھی جگہ جگہ جاب پر لگوانے کا انتظام کیا جائے گا. نیز سیٹل ہونے تک ان کی رہائش و تعام کا مدنی ہوم میں انتظام ہوگا. مدنی ہوم میں مقیم طلباء کو ان کے وطن اور اس کی املاک سے محبت, اس میں رہنے والوں کا احترام, اس کی بہتری اور خوشحالی کے لیے تگو دو کرنے والا بنایا جائے گا. ان کی اس انداز سے تربیت کی جائے گی کہ مدنی ہوم سے فارغ ہونے کے بعد اس معاشرے کا ایک سلجھا ہوا اور باوقار فرد شمار کیا جائے. مدنی ہوم میں آنے والے بچوں کو حتی الامکان حافظ قرآن, عالم دین اور مفتی اسلام بننے کی جانب راغب کیا جائے گا. لیکن اگر ان کا ان شعبوں کی جانب میلان نہیں تو ایسی صورت میں ان کے کیریئر کے مختلف آپشنز کے بارے میں رہنمائی کی جائے گی. بہرحال کسی بھی فیلڈ میں جائیں, دین متین کی خدمت کریں, دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے منسلک رہیں, دکھیاری امت کے خدمت میں ہمارے ساتھ مل کر تعاون کریں اور ولی کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی دعا سے حصہ پائیں.
ماشاءاللہ, یہ کوشش ہے, اللہ نے چاہا. جو کچھ آپ نے ابھی سنا بیان, یہ مقاصد ہیں, یہ نیتیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان سب کو پورا کرنے کے لیے پوری ایک ٹیم, مجلس, شعبہ, فائنینس, بہت کچھ اس کی ضرورت پڑے گی. تو آپ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہمارے نیک و جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. اچھا, یہ ایک تو آپ نے ابھی دیکھا جو کراچی میں یہاں پر نارتھ نازم آباد کی طرف, یا کیا نازم آباد کی طرف, نارتھ کراچی, ہاں نارتھ کراچی کی طرف یہ جو ہمارا بن رہا ہے, تو یہ ایک تو اس کو آپ کہتے ہیں پائلٹ پروجیکٹ, کہ ایک لیا جائے اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ ہم کیسے چلا سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ملک و بیرون ملک یہ سینٹر قائم کیے جائیں گے ان شاء اللہ.
ان شاء اللہ کال دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں.
آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی یتیم ہو تو وہ اس بات کو کیش کرواتا ہے, اگر اسٹوڈنٹ ہے تو ٹیچر سے ہمدردی لے گا, اس کو اپنے مارکس بڑھوائے گا, تو یتیم کو کیا کیا باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟
اصل میں اگرچہ بعض صورتوں میں ان کچھ کا یہ عمل پسندیدہ نہیں معلوم ہوگا, بات درست ہے, لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی عمر کا تو ہوتا نہیں کہ بہت زیادہ یہ سب کچھ کر لیں, کہ بالغ ہوتے ہی اس کا یتیم کا جو حکم ہے وہ تو ختم ہو جائے گا
جی,
ورنہ تو مطلب کہ 60 سال کا بوڑھا, تقریباً 60 سال کے بوڑھے جتنے ہوں گے وہ سارے یتیم گر لیں گے. ٹھیک ہے, تو بالغ ہوتے ہی اس پر جو احکام ہے یتیم کے وہ نہ رہے. لیکن میں اس کو یوں تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اگر پہلے سے ہی چیزیں درست ہوں, اجارے کے طور پر, مزدوری کے طور پر, ان کے اسکل کے متعلق اخراجات کے, تو اس طرح یتیموں کے ساتھ جو کچھ انداز اختیار کرنا چاہیے شروع سے, اگر ہماری سوسائٹی میں وہ چیز ہو تو شاید انہیں اس طرح لائن کراس کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. تاہم میں یہ غور کر رہا ہوں چند دنوں سے, میری مشاورت بھی چل رہی ہے, آپ ناظرین کو بھی شاید اس طرح سے اتفاق ہو جائے کہ سلمان بھائی جو جو شعبے ہم بیان کرتے ہیں ان تمام طور شعبوں میں ہم یہ بیان تو کر رہے ہیں, ابھی آدھے گھنٹے کے بیان سے کوئی بہت بڑا ریولیشن تو نہیں آ جائے گا نا. سب کی ورکشاپ ہوتی ہیں, ہمارے یہاں لیبر کو کیسے ہونا چاہیے, ہمارے یہاں دیگر ملازم کیسے ہونا چاہیے, ہمارے بڑے بڑی ملٹی نیشنل بڑی کمپنیوں میں جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کی تربیت کے ہوتے ہیں وہ کام وغیرہ کرتے ہیں, لیکن ایک جنرل پبلک کا ایک باقاعدہ تربیت کا نظام ہونا چاہیے. شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کا نظام ہونا چاہیے, ایون کہ والدین کو کیسے اپنی اولاد کے ساتھ رہنا چاہیے اس کا پورا کورس تربیت کا نظام ہونا چاہیے. بیٹیوں کے تعلق سے, طرح یتیموں کے تعلق سے, سوشل رسپانسبلٹیز کے تعلق سے, سیوک سینس جس کو ہم کہتے ہیں اس کو کیسے اسٹیبلش ہو, اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے, اس کے تعلق سے اگر آپ غور کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں تو قرآن, حدیث, اقوال صحابہ و بزرگان دین کے ارشادات اور دیگر فقہی کتابوں میں اور تفاسیر میں, شروحات میں اور دیگر کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہیں اور تربیت کے پوائنٹس موجود ہیں. اگر کوئی اس سے نکالے اور معاشرتی طور پہ پریکٹس موجود ہے تو تجربات موجود ہیں, نکالا جائے اور اس کو لیا جائے نا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے ساتھ علاوہ جو جو ہمارے پرابلمس ہیں وہ تربیت سے حل ہوں گے. وضع کی سمجھاؤ کا سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے.
جی کون
کا جو سلسلہ یتیموں کے حقوق کے حوالے سے جو بیان کیا جا رہا ہے بہت ہی پیارا سلسلہ لے کے آئے ہیں، لیکن نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج کے دور میں فی زمانہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جو بھکاری مانگنے والا نظر آتا ہے وہ یتیم ہی بنا ہوا ہوتا ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ یتیم کون ہے؟
دیکھیں، یتیم جیسی شکل بنانا الگ بات ہے، تو یتیم تو جس کے والد کا انتقال ہو جائے اور وہ نابالغ ہے
جی،
وہ یتیم ہے، وہ بالغ ہوتے وہ یتیم نہیں رہے گا، یہ یاد رکھ لیجیے گا،
ٹھیک ہے؟
یہی حکم ہے،
بالکل یہی ہے، درست فرمایا جی کوت۔
لوگ یتیم کی کفالت کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس لیے نہیں کرتے کہ بعد انسان، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اگر 70% انسان جو مسلمان ہے نا، وہ جس کا اگر باپ فوت ہوا ہو، وہ اپنے آپ کو بھی یتیم کہلاتا، کہتا ہے اے بھی یتیم ہے تو میں بھی یتیم ہوں، تو میں دی کفالت کروں گا تو میری کفالت تو کریں گا، اس طرح وہ ٹال دیتا ہے۔ مزید نگران شورا رہنمائی فرمائیں۔
دیکھیں، جیسے بھلائی کا کام کرنا ہے نا، اس کے لیے موقع بہت، جس کو نہیں کرنا اس کے لیے بہانے بہت، یہ بہت سمپل سی بات ہے۔ اور ایسے لوگ جس کا آپ کہہ رہے ہیں، ایسے لوگ بھی یقیناً معاشرے میں آپ کہہ رہے تو پائے جاتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر اگر ہم کہیں تو یتیموں پر شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے، یتیم کا نام سن کر دل میں نرمی پیدا ہونے والی کیفیت کو محسوس کرنے والوں کی شاید تعداد ہمارے معاشرے میں آئی تھنک زیادہ ہے۔
درست فرمایا آپ نے۔
اور جی،
ان کا جو مجھے کچھ بیک گراؤنڈ معلوم ہے، کالر ہیں، ان کا تعلق جو ہے یہ سرگودا پنجاب سے، گلزار طیبہ سے ہے، تو ہمارے اس طرح سے جو دیہاتی بالخصوص جو ایریا ہے، اس کے اندر یہ ایک سلسلہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کو، اگر وہ کسی چوری صاحب کے پاس آ رہا ہے یا اس طرح آ رہا ہے، تو اس کو بعض اوقات اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سننے کا وہ بن جاتا ہے کہ میں بھی یتیم ہی ہوں تو پھر میرا کون کرے گا۔ یہ بات اس طرح کی ہے۔ میں اس کال سے لے کر کے میں جو بات لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے ایک میسج جائے، ایک پیغام جائے کہ ہمارے پاس کوئی یتیم آیا ہے، ہم جو بھی ہیں، ہمارے پاس وسعت ہے، وسعت نہیں ہے، ہم اس کے کام آ سکتے ہیں، کام نہیں آ سکتے، کم از کم اس کو ذلیل تو جو ہے وہ نہ کرے۔ اس طرح کی باتیں کر کے بعض اوقات تو ایسا، میں آپ کو کیا بتاؤں،
بتا دو،
اس کو مذاق بنا دیتے ہیں اور باقی کہہ کے مار رہے ہیں، اور بندہ بیچارہ وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ اب ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہیں اس کے بھی، اللہ جو ہے وہ رحمت فرمائے۔ تو اس پوائنٹ پر جو ہے وہ بالخصوص میں سمجھ رہا ہوں آپ کی طرف سے بات،
سلمان میں حل وہی نہیں ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو عرض کیا ہے۔ گاؤں، دیہات، شہر کوئی بھی ہو، تربیت، یہ مجھے تو سب سے بنیادی حل اس پورے معاشرے کے جتنے بھی بگاڑ ہیں
جی،
اس پورے معاشرے کے جتنے بگاڑ ہیں
جی،
ان سب کا مجھے بنیادی حل جو نظر آیا ہے وہ تربیت میں نظر آیا ہے
جی۔
ہمارا یا جو اس طرح کام کر سکتے ہیں، ہم سب کا ان جگہوں پر جانا
جی،
انہیں جمع کرنا، انہیں مختلف موضوعات پر ان کی تربیت کرنا
جی،
اچھا اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں ہوں تو وہ بھی شرعی تقاضوں کے ساتھ ان کی تربیت کا ہونا۔ جب تک کہ یہ ہم چین چلائیں گے نہیں، مسجد کے ممبر و محراب سے میں نہیں کہتا کہ پراپر بیان نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کی بھی حاجت ہر دور میں رہے گی
جی۔
تو جو معاشرے اور سوسائٹی کے یہ جو ایشوز ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ سمجھ، یعنی جس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ بھی اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی آپ کا بھی یہ طریقہ کار ہے، اور جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی سمجھانا ہے کہ بھائی ان کا یہ طریقہ کار ہے۔ تو ہر ایک کو اس کی باتوں کو سمجھانے کے جب تک سلسلے فریکوئنٹ، ابھی دیکھیں اس وقت شاید چند مہینوں سے ملک بھر میں زکوٰۃ کورس شروع ہوا
جی،
ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے اسلام نے جا کر قوم کو زکوٰۃ کے تعلق سے مسائل بیان کیے
جی، بالکل،
وہ ٹوٹ کر لوگوں کے سوالات اور ان کی جو علمی صلاحیت تھی یا علمی کیفیت تھی وہ کھل کر سامنے آتی ہے۔ ہم حج کو جاتے ہیں تو کیا حج کے تربیت اجتماع تو ہم نہیں کرتے؟ کیا ہم نماز کورس نہیں کرتے؟ اسی طرح جو مختلف ہیں مضامین، سلمان بھائی ان سب کے کورسز کی ضرورت ہے، اور مدارس میں بھی، مساجد میں بھی، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تمام تر جگہوں پر، حتیٰ کہ جب اتنی حد تک قوم کو پتہ چل جائے کہ والدین کو اتنی نالج ہو جائے کہ وہ اپنی اولاد کو گھر بیٹھے اب یہ سارا ڈیلیور کر سکتے ہیں تو وقت لگے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں
جی
ان میں ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر جس کام کو بہت زیادہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جس پر توجہ فرمائی وہ تربیت تھی.
بالکل ایسا ہی.
تو اگر ہم تربیت کے بغیر کہتے ہیں نا وہ اندھیرے کو مت کوسو چراغ کو درست کر لو,
درست
تو ہر چیز تربیت مانگتی ہے یار. مطلب کہ اگر آپ بغیر تربیت کے درزی کے ہاتھ میں بھی کپڑا دے دو گے تو وہ تو کرتے کا پاجامہ نہ پاجامے کا کرتا ہی بنا کر دے گا, کیا کا کیا کر کے دے دے گا. تو یہ چیز ہے.
اللہ رحمت فرمائے. کال شامل کرتے ہیں.
جو بچے چھوٹی عمر میں یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی فطری طور پر لوگوں کو ہوتی ہے, اور شروع کے کچھ عرصے تک لوگ ان کا بڑا خیال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور ان بچوں کو بھول ہی جاتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ جو بچے یتیم ہو جائے اور ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو تو کس مدت تک لوگوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی خیرخواہی کرنی چاہیے اور کفالت کا اہتمام کرنا چاہیے.
دیکھیے ادارے بھی عاشقان رسول کا اگر ایسے بنے ہوئے تو ان کے ذریعے بھی کام لیا جا سکتا ہے, اور میرا خیال ہے مل جل کر اس طرح کی چیزیں کمیونٹیاں بھی کرتی ہوں گی. مختلف برادریوں میں مطلب کہ سلسلے ہوتے ہیں تو مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو کمیونٹیز وغیرہ بھی ہوتی ہیں, برادریاں ہوتی ہیں, وہ بھی شاید کرتی ہوں گی. اور پھر اگر لگتا ہے کہ کہیں بھی نہیں تو کچھ محلے والے علاقہ والے مل کر کام کریں, اس کا کوئی مستقل ایسا انتظام ہو جائے اس کی تعلیم کا, اس کی تربیت کا, اس کے ہنر کا, تاکہ وہ جب وہ بڑا بھی ہونے کے بعد وہ مانگے نہ, اس کی خودداری کمپرومائز نہ ہو. تو یہ جو سوسائٹی کی جو رسپانسبلٹی ہیں تو سول سوسائٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ عموماً یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ویلفیئر کے تعلق سے یا اس طرح کی فلاحی کاموں کے تعلق سے, ان کا بھی کام ہے کہ وہ اس طرح اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح کے اگر واقعات ہوتے ہیں تو انہیں کیسے دیکھنا ہے. بیسیکلی تو یہ ایک ریاستی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا مطلب آپ کے دور خلافت میں تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ جن کے قرضے تھے نا, یعنی جو ضرورت مند تھے جنہوں نے واقعی صحیح قرضے لیے تھے اور ان کے قرضے نہیں اتر رہے تھے, تو سید عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں ان کے قرضے اتروائے گئے تھے. آپ کو یقین آئے گا؟ جی ہاں, قرضے اتارنے میں اس وقت کے مطلب کہ حکومت نے تعاون کیا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے پہلے مجدد ہیں, ان کا شمار خلفۂ راشدین میں بھی کیا جاتا ہے,
ان کی خلافت خلافت راشدہ میں شمار کی جاتی ہے. ایسا ہی. اللہ برکت دے آپ کو. تو احساس کمتری سے اگر کوئی بچہ جو ہے جس کے والد صاحب نہیں ہیں اور اب وہ ایک جو ہے وہ سنِ شعور کو پہنچا ہوا ہے, یعنی ایک اچھی جو ہے اس کی عمر ابھی ہو گئی ہے, تو احساس کمتری کا بعض کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے, اس سے اپنے آپ کو کیسے نکالے گا؟
میں وہی جو اب دوبارہ اسی طرف آئیں گے کہ جب بچہ یتیم ہے
جی
تو اس کی پرورش گریجولی ہو تو رہی ہے نا
جی,
تو اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کیا جائے, اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کرنے والا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہے, ثواب کے لیے کر رہا ہے, اس کو کرنا ہے, یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کر رہے ہیں, اور اس کو آہستہ آہستہ اس کی دینی اور دیگر تعلیم و تربیت کے ساتھ اس کو لے کر چلا جائے تو یہ ماشاءاللہ کئی ایسے آپ کو معاشرے میں ویل اسٹیبلش لوگ ملیں گے کہ جو شاید یتیمی کی زندگی سے چلے تھے. والد صاحب 2-3 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہوں گے. اچھا پھر والد صاحب چلے گئے تو ماں تو ہوتی ہے نا
جی,
ماں ہوتی ہے یا بعض وقت بھائی ہوتے ہیں, ایسا تو ایسا بھی ہر جگہ نہیں ہوتا کہ ایک یتیم بچہ ہے ہی بالکل بے یار و مددگار.
ٹھیک,
کیونکہ اس کی ماں بھی زندہ ہے
جی,
اس کی بہنیں بھی ہیں اور اس کے بھائی بھی ہیں.
صحیح.
تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر یتیم بے یار و مددگار ہوتا ہے.
ٹھیک,
کئی یتیموں کے پاس جن کے والد صاحب کا ترکہ دیکھو تو وہ ترکہ ہی لاکھوں کروڑ ان کا تو مطلب ترکہ ہی کروڑوں میں ہوتا ہے. بعضوں کو اس کے حصے میں جو وراثت آتی ہے وہ مطلب کہ ٹھیک ٹھاک وراثت ہوتی ہے.
ٹھیک,
تو پھر اب ان کی ذمہ داری ہیں چاہے وہ فیملی ممبر ہیں یا باہر کے ہیں, اس کے مال کی حفاظت کرنا اب ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے.
ٹھیک,
تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہر یتیم جس کا ہم یتیم کہیں وہ مطلب کہ بالکل غریب اور مسکین اور بالکل بے یار و مددگار ہو ایسا بھی
نہیں
نہیں ہوتا. کئی ہو کے ہوتا ہے کہ بچہ لڑکا 3 سال کا 4 سال کا ہے اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا, ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کئی اور اسباب بن جاتے ہیں موت کے, تو ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن نہیں بھی ہوتا, ایسا بھی ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا, بسا اوقات ماں باپ کا ایک ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے تو بچہ تو بالکل سڑک پر آ جاتا ہے. تو یہ یوں مطلب کہ جو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے.
مرحبا.
ایز اے ہول جو سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں جی. ہم سب کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے سب. ایک ہے یتیم کا مال کھا جانا. قرآن کریم نے کہا کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں یہ وہ ہیں جو اپنے پیٹ میں جو ہے وہ آگ بھر رہے ہیں, جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں آپ اس پر تھوڑا گفتگو فرمائیں کہ یہ یتیم کا مال کھا جانے سے کیا مراد ہے.
اس کو جیسے میں نے ایک والد کا انتقال ہو جائے تو تیجی اور دیگر تعلق سے میں نے عرض کیا, تو ایسے ہی کئی چیزیں ایسی بن سکتی ہیں کہ آدمی سمجھے گا کہ یار یہ مال میرا ہے یا اس کو ورثہ. عموماً تو یہ زیادہ تر تو تب ہوگا جب اس کی وراثت کھا جائیں گے.
صحیح.
یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ شاید انہیں خواب میں بھی نہیں آتا ہوگا کہ ہم یتیم بچے کا یا یتیم بھائی کا مال کھا گئے, جبکہ وہ یتیم کا مال کھانے والوں میں شامل ہوں گے.
صحیح. وراثت میں جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کی پھر حفاظت بھی
اس کی حفاظت کی جائے. اس کو اگر بڑھانے کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں شاید کتابوں میں لکھا اس کی اجازت ہے.
جی بالکل. اور اس پہ وہی جو آپ نے بات کی تھی شریعت رہنمائی لے لے کہ کون سا
یہ بنیاد ہے. دیکھو جی شادی کرنی ہے, جو بھی کام کرنا ہے نا
جی,
آپ کو جو بھی کام کرنا ہے اس کام کا جو روڈ میپ ہے نا وہ آپ کو شریعت دے دے گی.
سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ دین متین کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے.
دیکھیے کتابوں میں تو اس طرح لکھا ہوا ہے کہ جس طرح اپنے سگی اولاد کے ساتھ سلوک کرتا ہے نا اسے یتیم بچوں کے ساتھ کرے.
سبحان اللہ.
بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا اسے بڑھ کر کرے, کیونکہ بچوں کو وہ آپ کے سگے اولاد کو وہ احساس نہیں ہوگا جو اس بچے کو احساس ہوگا. تو اسے اس احساس سے دور رکھنے کی آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. اور بقیہ یہ کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہو پا رہا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا, تو میری ان سے درخواست یہ ہے کہ بیٹا صبر کریں, اللہ پاک اچھے دن بھی لائے گا. اور جن کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے اور بہتر انداز سے ماشاءاللہ ان کی ساری معاملہ درست ہو رہے ہیں, تو وہ جو آپ کی خیر خواہی کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی کفالت کر رہے ہیں, پرورش کر رہے ہیں, بیٹا ہمیشہ ان کو دعا میں یاد رکھیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے احسان کو کبھی بھی مت بھولیں کہ اللہ انہوں نے اگرچہ ثواب کے لیے کیا ہوگا لیکن ہمیں ان کے ساتھ زندگی بھر وفا نبھانی ہے.
مرحب.
اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس حالت میں میرا ہاتھ پکڑا کہ جب میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی بھی نہیں تھا.
مرحب.
تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ دونوں طرف سے چیزیں ہوں گی نا
جی.
تو بہت سارے گیپس ختم ہو جائیں گے.
مرحبا. اور ہر بات کو کمپیرزن موڈ پہ بھی نہ لے کے جائیں نا, ہر بات پہ جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہیں, اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو توقعات کا جو خواہشات کا جو لیول بڑھا رہے ہیں تو یہ بھی تو پریشانیاں ہی لے کر.
شروع سے ہی تربیت کرنی پڑے گی ورنہ بچہ بچے کو دیکھ کر تو سگا بیٹا ایک باپ کے دو بیٹے ہیں
جی.
اور اس میں بھی باپ ڈس بیلنس ہو جائے تو بچہ محسوس کر رہا ہوتا ہے, تو جس کا تو باپ ہی نہیں ہو تو زیادہ محسوس کرے گا.
ایسی بات.
یہ تو ایک بات چیزیں نیچرل ہیں, بات چیزیں نیچرل ہیں, وہاں زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. جیسے بیٹیوں کے معاملے میں بھی فرمائے نا کہ انہیں پہلے دو.
ہاں جی.
ہے
ہاں جی.
کیونکہ ان کا دل تھوڑا ہے, تو آپ سوچو کہ یتیم کا دل کہاں کھڑا ہوا ہوگا.
اللہ 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 تعالیٰ ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت جو ہے یہ اختتام کو پہنچا, اجازت دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ.
مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب, حقوق اپن کرتا رہوں میں ادا سب.